نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته اللہ تعالی شأنہ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ مع الذین اتقوا بے شک اللہ تعالی شأنہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو تقوی والے ہیں اللہ تعالی کا سپورٹ اللہ تعالی کی مدد اللہ تعالی کی حمایت ان لوگوں کے ساتھ ہے جن کے پاس تقویٰ ہے اللہ تعالی ان کی فیور میں ہے جن کے پاس تقویٰ ہے اس سے اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ تقویٰ کتنی بڑی دولت ہے جن لوگوں کے پاس تقویٰ ہے اللہ دنیا میں بھی ان کی فیور میں ہوتا ہے موت کے وقت بھی ان کی فیور میں قبر میں بھی ان کی فیور میں حشر کے دن بھی ان کی فیور میں حساب کے وقت بھی ان کی فیور میں پل صراط پر بھی ان کی فیور میں رات دن کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تقوی والوں کی فیور میں نہیں ہوتا ان کے حق میں اللہ ہو جاتا ہے ایسے لوگوں کو اللہ کا ساتھ نصیب ہوتا ہے جو تقوی والے ہوتے ہیں پوری دنیا ان کے ساتھ ہو جائے تب بھی اللہ ان کے ساتھ ہے اور پوری دنیا انہیں چھوڑ دے تب بھی اللہ ان کے ساتھ ہے تقوی والے لوگ دنیا کے سارے وسائل اور ریسورسز کو جمع کر لیں تب بھی اللہ ان کے ساتھ ہے اور کوئی ریسورس باقی نہ رہے کوئی وسیلہ ان کے پاس باقی نہ رہے بے سرو سامان تب بھی اللہ ان کے ساتھ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تحقیق کے اللہ تمہاری مدد کر چکا ہے جنگ بدر میں مقام بدر میں اس حال میں کہ تم بے سرو سامان تھے تمہارے پاس کچھ نہیں تھا مگر پھر بھی اللہ تمہاری مدد کر چکا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. یہ مدد کس بنیاد پر آئی؟ تقوی کی بنیاد پر. ہتھیار تو نہیں تھے، سواریاں نہیں تھی، افرادی قوت بھی نہیں تھی، وہ 1000 تھے، تم 313، پھر بھی اللہ نے تمہاری نصرت کی، اللہ نے تمہاری مدد کی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تمہارے ساتھ تھا. اللہ تمہاری فیور میں نہ ہوتا تو تمہاری مدد نہ کرتا، مگر اللہ تمہاری فیور میں تھا اس لیے اللہ نے تمہاری مدد کی. اور اللہ کن کی فیور میں ہوتا ہے؟ تقوی والوں کی. ان اللہ مع الذین اتقوا. کہ جو تقوی والی زندگی گزارتا ہے، گناہوں سے بچنے والی زندگی گزارتا ہے، اللہ اس کی فیور میں ہو جاتا ہے. تو ایک سائیکل ہے، گناہوں سے ہم بچیں، اللہ ہماری فیور میں ہو کر ہمیں مصیبت سے بچائیں، تو ہم گناہوں سے اور بچیں. اس لیے کہ دل فرط تشکر سے لبریز ہو جاتا ہے کہ میرے خدا نے مجھے اس مصیبت سے نجات دے دی، تو تقوی بڑھتا ہے. کیوں؟ تقوی اس لیے بڑھتا ہے کہ شکر ادا کرنے کو جی چاہتا ہے، اور اللہ کا شکر ہدیے تحفے دے کر تو ادا ہو نہیں سکتا، تو تقوی اور بڑھتا ہے، گناہوں سے بچنے کا اہتمام اور ہو جاتا ہے، فرائض واجبات کو ادا کرنے کا اہتمام اور بڑھ جاتا ہے، اس کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام بڑھ جاتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لمبی لمبی نفلیں پڑھتے تھے اور ورم آ جاتا تھا. یہ لمبی لمبی نفلیں پڑھتے تھے تو دیکھو، فرائض واجبات کا تو اہتمام تھا ہی، مگر تقوی اتنا کہ نوافل کا بھی اہتمام. تو اتنی لمبی لمبی نفلیں، تقوی اتنا اعلیٰ درجے کا کہ اتنی لمبی لمبی نفلیں کہ یہ ورم آ جاتا تھا پیروں کے اوپر، حتی تتفتر قدماہ. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو معصوم ہیں، آپ تو معصوم ہیں، اتنی مشقت آپ برداشت کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، جب اللہ نے مجھے امیون کر دیا ہے، مجھے معصوم بنا دیا ہے گناہ سے، یہ کتنی بڑی دولت اللہ کی، تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو دیکھو، شکر ادا کرنے کے لیے تقوی میں اور اضافہ. اب تقوی بڑھے گا تو اس سے بڑی آزمائش آئے گی، پہلے سے بڑی آزمائش، مگر اس میں بھی اللہ چونکہ ساتھ ہے، اس میں سے بھی نکل جائے گا تو جی چاہے گا کہ شکر ادا کروں، تو تقوی میں اور بڑھے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تحقیق کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کر چکا ہے مقام بدر میں جبکہ تم بے سر و سامان تھے. فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون. تو اور تقوی اختیار کرو، تقوی میں اور اضافہ کرو تاکہ تم میرے شکر گزار بندے بن جاؤ. یہ تقوی جو ہے، تقوی ایک عجیب و غریب چیز ہے، عجیب و غریب چیز. کہ تقوی ایک ایسی ڈھال ہے کہ ہر حال میں یہ ڈھال پریشانیوں سے بچاتی ہے، تکلیفوں سے بچاتی ہے، مصیبتوں سے بچاتی ہے. اس لیے بجائے دنیا کی آخرت کی مصیبتوں کی فکر کرتے ہوئے وسیلوں کو اور ریسورسز کو تلاش کرنے کے، تقوی کے پیچھے پڑ جاؤ. ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ ان کے ساتھ ہے جو تقوی والے ہیں. اللہ ہو جائے ہمارے ساتھ. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ہرمزان کو گرفتار کر کے لایا گیا. رومیوں کا بڑا شہ سوار تھا، کمانڈر ان چیف تھا، اور جنگی مہارت خوب تھی مگر اس کی فوج کو شکست ہوئی اور وہ گرفتار ہو گیا اور اسے سزائے موت سنا دی گئی. ہر قوم اپنے ملک اور اپنی قوم کے دفاع کے لیے کچھ نہ کچھ اقدام کرتی ہے. یہ جیلیں کیوں بنی ہوئی ہے؟ اس زمانے میں پوری دنیا میں ٹیررزم اور دہشت گردی کی ایک لہر چلی ہوئی ہے، تو اس کی وجہ سے اینٹی ٹیررزم اسکواڈ بنے ہوئے ہیں، اینٹی ٹیررزم قوانین بنے ہوئے ہیں. کیوں؟ کہ ملک کی حفاظت رہے، قوم کی حفاظت رہے. تو پرانے زمانے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسے لوگ جو جنگی مہارت رکھتے تھے، اور ایک ہی شخص ایسا ماسٹر مائنڈ والا ہوتا ہے، ایسا ماسٹر مائنڈ کہ وہ قوم کے بساب کو پلٹ سکتا ہے، ایسا جب گرفتار ہو جاتا تھا تو اسے قتل کر دیا جاتا تھا. کہ بہتر یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے، اس لیے کہ یہ چھوٹ نکلا، بھاگ نکلا، اور اس زمانے میں اتنی سیکیورٹی وغیرہ تو ہوتی نہیں تھی، تو یہ ہماری پوری قوم کو تباہ کر دے گا. اس ایک کی وجہ سے پوری ان کی آرمی جو تتر بتر ہو چکی ہے وہ دوبارہ مشتمل ہو سکتی ہے. تو یہ ایک اچھا جنگی لائے ہے، یہ عمل تھا، اور ہر قوم میں یہ رائج تھا. اور آج بھی جب ہسٹری دیکھتے ہیں لوگ تو اسے بری نظر سے نہیں دیکھتے، بلکہ اسے بہت اچھی ٹیکٹک سمجھتے ہیں کہ بہت ہوشیاری سے کام لیا، کہ سر ہی کو کچل دیا. جب سر کچل دیا گیا تو پورا جسم کیا کرے گا؟ تو اسے سزائے موت سنا دی گئی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے اسے لایا گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہرمزان، دیکھ لیا تم، دیکھ لیا، لڑتے رہے ہمارے خلاف، آج کہاں آ کر کے تم کھڑے ہو؟ شکست خوردہ تمہاری فوج اور تم قیدی بن کر ہمارے سامنے کھڑے. اب مسلمان جس وقت رومیوں سے لڑ رہے تھے، اس وقت مسلمانوں کے پاس ریسورسز اور وسائل بہت کم تھے، اور ادھر وسائل کی بہتات، یعنی آپ یوں سمجھیے کہ جیسے ہمارے زمانے میں تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں اور سپر پاورز ہیں، ایٹومک پاورز ہیں، تو رومیوں کے پاس جو وسائل تھے وہ اس زمانے کے اعتبار سے یوں سمجھو کہ سپر پاور، اور مسلمانوں کے پاس جو وسائل تھے وسائل کے اعتبار سے، جنگی وسائل کے اعتبار سے، وہ تھرڈ ورلڈ کنٹری. مگر اللہ تعالی شانہ بس فتح دیتا رہا، اور ہر میدان میں ادھر ہزاروں ہوتے تھے ادھر لاکھوں، یہ ہزاروں ہمیشہ لاکھوں کے اوپر فتح یاب ہوتے تھے. دیکھ لیا ہرمزان تم نے، ہرمزان دیکھ لیا تم نے، تم ہمارے سامنے نہتے کھڑے ہیں اس وقت. تو ہرمزان نے ایک عجیب بات کہی جو ان اللہ مع الذین اتقوا سے فٹ ہو جاتی ہے. اس نے کہا کہ امیر المومنین، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسلام سے پہلے نہ خدا تمہارے ساتھ تھا نہ ہمارے ساتھ تھا، اس لیے کہ ہمارے پاس بھی تقوی کی دولت نہیں تھی، تمہارے پاس بھی تقوی کی دولت نہیں تھی، اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہوتا ہے. اس نے تو یہ نہیں کہا، میں اپنی طرف سے، اس نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے، اس نئے دین کے آنے سے پہلے، اللہ نہ تمہارے ساتھ تھا نہ ہمارے ساتھ. تو ہم جب آپس میں لڑتے تھے تو وسائل کی اور طاقت کی لڑائی ہوتی تھی، اور ہمارے پاس وسائل اور طاقت زیادہ تو ہم ہمیشہ تم پر غالب آ جاتے تھے. مگر اس وقت معلوم یہ ہو رہا ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہو گیا ہے، اس لیے کہ ہمارے زیادہ طاقتور ہونے کے باوجود بھی تم ہم پر غالب آ جاتے ہیں. ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جو تقوی والے ہوتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے پہ کھڑے ہیں، آگے سمندر اور پیچھے دشمن، گھبرا گئے سب. انا لمدرکون بے صبری کے شکار تھے بنو اسرائیل، تو کہنے لگے کہ اب بس پکڑے گئے اور مارے گئے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کچھ برسنے بھی لگے کہ غلامی کی زندگی ہی اچھی تھی، کم سے کم زندگی تو تھی، اب تو زندگی سے یہ ہاتھ دھونا پڑے گا. تم ہمیں مصر سے نکال کر لے آئے، اب کہاں لے کے جائیں گے؟ مگر ہر پیغمبر تقوی والا ہوتا ہے، اور تقوی والا یہ جانتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، ان اللہ مع الذین اتقوا. تو کیا فرمایا آپ نے؟ فکر مت کرو، ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے. سیہدین ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا، یہ ہے سیہدین. جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالی اس کے لیے مصیبت سے، پریشانی سے نکلنے کی ایگزٹ بناتے ہیں. تو میرا رب میرے ساتھ ہے اس لیے کہ میں تقوی والا ہوں، سیہدین، وہ مجھے گائیڈ کرے گا اس ایگزٹ کی طرف جس سے ہم نکل سکیں گے. اور وہ ایگزٹ واقعی ایگزٹ تھی، سمندر کے بیچ میں اللہ نے رستہ بنایا، یہ اس دروازے میں سے نکل گئے، اور ان کے نکل جانے کے بعد اللہ نے وہ دروازہ بند کر دیا. تقوی والوں کے لیے جو ایگزٹ تھی وہ ایگزٹ بند ہو گئی، اور ان لوگوں کے لیے جو تقوی والے نہیں تھے وہی ہلاکت اور تباہی اور بربادی کا سامان ہو گیا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ثور میں ہیں، کفار مکہ، مشرکین مکہ تلاش کرتے کرتے پہنچ گئے، اور غار ثور میں جب اس کے منہ سے اندر غار میں اترتے ہیں تو وہ اندر غار کا حصہ جو ہے وہ نشیب میں ہے، یعنی یوں نیچے اتر جاتا ہے آدمی. وہ کیف جو ہے غار، وہ سیدھی نہیں ہے، جب اندر دروازے سے داخل ہوتے ہیں غار اور کیف کے دروازے سے تو یوں نیچے آدمی اتر جاتے ہیں، اور اگر وہاں اندر جا کر کے بیٹھ جاتا ہے تو اسے یوں لگتا ہے کہ غار کا منہ اوپر ہے، اونچا. اسی سے وہ حدیث سمجھ میں آئے گی، اس لیے کہ اللہ تعالی شانہ نے سعادت عطا فرمائی ہے وہاں جانے کی. تو بہت اونچی جگہ ہے، بہت اونچی جگہ، اور غار حیرا پر جانے کا راستہ جو ہے وہ بھی پہاڑی ہے، مگر ایک تو یہ کہ وہ اتنا اونچا نہیں ہے جتنا غار ثور، اور نمبر دو اس کا راستہ بھی سیدھا ہی ہے. اور غار ثور پر جب چڑھتے ہیں تو اوپر چڑھو، پھر نیچے، پھر یوں اوپر، پھر یوں نیچے، وہ زگ زگ میں جاتا ہے راستہ، بہت لمبا ہو جاتا ہے. مگر ہوا یہ کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک میں جوان تھے، ہٹے کٹے، تو دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اسی میں قرآن مجید کا نزول ہوا تھا، تو غار حرا میں جا کر کچھ وقت گزارنا چاہیے. تو ذہن میں یہ خیال آیا کہ فجر پڑتے ہی ٹیکسی میں بیٹھ کر ہم چلے جائیں تو آدھ گھنٹے میں چڑھ جائیں گے، اور رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو وہاں رش وش بالکل نہیں ہوگا، تو گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بیٹھیں گے وہاں. اس لیے کہ ایک مرتبہ پہاڑ پہ چڑھ جاتے ہیں تو ٹھنڈک ہوتی ہے، تو وہاں جو نورانیت ہے بیٹھیں گے. یہ خیال آیا، وہ ٹیکسی والے کو پکڑا اور ہم نے کہا کہ غار حیرا، جبل حیرا، تو اس نے ہمیں پہاڑ کے دامن میں اتار دیا، اور وہ اندھیرے ہی میں ہم چڑھنے لگ گئے. چڑھنے لگے تو چڑھتے چڑھتے اچھا خاصا فاصلہ ہم نے طے کر لیا، تو پھر اندازہ ہوا کہ غار حیرا نہیں تو غار ثور ہے. وہ لکھا ہوا جو ہے غار ثور، غار ثور، تو ہمیں اندازہ ہو گیا تھا غار ثور ہے، روزے کی حالت میں تھے. مگر پانچ چھ ہم نوجوان دوست تھے تو ہم نے خیال یہ کیا کہ اب اتنا چڑھ چکے ہیں تو غار ثور پر چڑھنے کا ارادہ تو نہیں تھا مگر اب اللہ لے آیا ہے تو چلو چڑھ ہی جاتے ہیں. پر غار ثور پر رمضان المبارک میں کون چڑھے گا, ہم ہی تھے, چڑھ گئے اس کے اوپر الحمدللہ, چڑھ گئے, اتنا سکون وہاں محسوس ہوا, اللہ اکبر, اتنا سکون, اس لیے کہ اللہ کے علاوہ ہم ہی ہم تھے. پھر اترتے ہوئے بہت مشقت ہوئی چونکہ سورج چڑھ چکا تھا, گرمی آدھی نہیں, پانی پی نہیں سکتے. تو بہرحال وہ غارے سور میں جب اندر اتر جاتے ہیں منہ کے اندر سے, وہاں بھی بڑی ٹھنڈی ہوا تھی, ایسا محسوس نہیں ہوتا تھا کہ سعودی عرب کی گرمی میں ہے. تو یہ حدیث پہلے ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اگر اپنے قدموں کی طرف دیکھیں گے تو ہم نظر آ جائیں گے. تو میری بھی سمجھ میں نہیں آتی تھی بات کہ غار کے منہ پر کھڑا ہو کر اگر ایک شخص اپنے قدم کی طرف دیکھے تو اسے وہ سامنے جو اندر بیٹھا ہوا ہے وہ کیسے نظر آئے گا. تو اصل میں نیچے ہے ایسے اترنے کے بعد اندر, تو اگر کوئی بالکل پیچھے بیٹھا ہوا ہو تو ایسے آپ اگر کھڑے رہیں گے تو آپ کو غار نظر نہیں آئے گی, آپ کو اوپر کا پتھر نظر آئے گا. پر ایسے آپ اگر نیچے نظر کریں تو آپ کو یہ دور سے احساس ہوگا کہ کوئی وہاں بیٹھا ہوا ہے. مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ میں بھی تقوی والا ہوں اور میرا ساتھی بھی تقوی والا ہے. وہاں بنو اسرائیل میں کچھ کمزوری تھی, اس لیے موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ تقوی والا تو میں ہی ہوں. اس لیے آپ نے فرمایا کہ تقوی والے کے ساتھ اللہ ہوتا ہے تو فرمایا کہ ان معی ربی, میرا رب میرے ساتھ ہے, اور تم چونکہ توفیلی ہو میرے پیچھے پیچھے تو اللہ تم کو بھی بچا لے گا. اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تحزن ان اللہ معنا, کہ ابو بکر اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس سے بڑھ کر ابو بکر کے متقی ہونے کی کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ ان اللہ معنا, اللہ میرے ساتھ بھی ہے اور تمہارے ساتھ بھی ہے. اور اللہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ ان اللہ مع الذین اتقوا. یہ دلیل ہو گئی اس بات کی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نہ صرف یہ کہ مسلمان تھے بلکہ اعلیٰ درجے کے متقی تھے. ایک طبقہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مسلمان تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. اور صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی اس کو کہتے ہیں, صحابی صحابی صاحب کمپانین کو. اور کمپانین اسلامک ٹرمینالوجی میں کس کو کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو. تو قرآن نے کسی کے بارے میں وضاحت کے ساتھ یہ نہیں کہا ہے کہ یہ آپ کا صحابی ہے سوائے ابو بکر کے. اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن, جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے. اور صحابی تو اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ ایمان ہو, دیکھنے سے صحابی نہیں ہوتا. ابو لہب نے بھی دیکھا تھا, ابو جہل نے بھی دیکھا تھا. اذ یقول لصاحبہ اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے لا تحزن تم غم مت کرو, ان اللہ معنا اللہ ہمارے ساتھ, میرے اور تمہارے ساتھ, اور ہم دونوں کے ساتھ اس لیے کہ ہم دونوں تقوی والے ہیں. تو اللہ تعالی شانہ تقوی کی برکت سے ہر مصیبت سے نجات عطا فرماتے ہیں, دنیا کی مصیبت سے بھی اور آخرت کی مصیبت سے بھی. اس لیے اس کو ٹارگٹ بناؤ, اس کو ٹارگٹ بناؤ, اس کو ٹارگٹ بناؤ. اسی لیے مشائخ کے پاس جب بھی کوئی پریشانی لے کر جاتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم بھی دعا کریں گے, آپ بھی دعا کرو, اور یہ وظیفہ بھی ہے, اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے, اسے پڑھ لو, یہ بھی کر لو, یہ بھی کر لو. مگر وہ کہتے ہیں کہ رجوع اللہ رکھو. تو رجوع اللہ کا مطلب صرف دعا نہیں, رجوع اللہ کا مطلب یہ کہ اللہ کی طرف رجوع کرو, یعنی اپنی زندگی کا جائزہ لے کر جو گناہ ہو رہے ہیں ان گناہوں سے توبہ کرو اور اللہ کی طرف بڑھو. حضرت مجدد حضرت شاہ یعقوب صاحب مجددی بھوپالی رحمت اللہ علیہ نقشبندی سلسلے کے ایک معروف بزرگ گزرے ہیں. حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ ان کی خدمت میں جایا کرتے تھے اور ان کے ملفوظات نقل کیے ہیں حضرت مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمت اللہ علیہ نے. صحبت با اہل دل کے نام سے وہ چھپے, مطالعہ کرنا چاہیے, بہترین ملفوظات. یہ باغ میں ہر پھول کا رنگ الگ الگ ہوتا ہے, ہر ایک دلکش ہوتا ہے, تو بزرگوں کے رنگ بھی الگ الگ ہوتے ہیں, ہر ایک دلکش. ان کے پاس جاؤ تو ان کی کچھ ادائیں ایسی ہوتی ہیں جو ایسی کھینچ لگتی ہے کہ اس وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں ان کا ہی ہو جاؤں. کسی دوسری جگہ جاتا ہے تو وہاں کچھ خصوصیتیں ایسی دیکھتا ہے کہ دل چاہتے کہ یہی کہو کر رہ جاؤں. اس سے کہ سب ایک ہی باغ کے پھول ہیں, ولایت کے باغ کے پھول ہیں, جن میں اللہ جل جلالہ وام منوالہ کی تجلیات کا اثر ہوتا ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اثر ہوتا ہے. تو شاہ یعقوب صاحب مجددی بھوپالی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت یہ وظیفوں کی کیا حقیقت ہے؟ کوئی رزق کی تلاش میں ہے تو وظیفہ دیا جاتا ہے, کسی کو کوئی بیماری ہو جاتی ہے تو وظیفہ دیا جاتا ہے, یہ وظیفوں کی کیا حقیقت ہے؟ تو یہاں ضمناً میں ایک بات عرض کر دوں جو حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے, عجیب تھی حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ. حضرت فرماتے تھے کہ جب کوئی شخص اللہ کا نام بطور وظیفے کے لیتا ہے, کوئی دنیا کی حاجت اور ضرورت پوری کرنے کے لیے لیتا ہے, تو اللہ اپنے نام کی برکت سے وہ حاجت اگر چاہیں گے تو پوری کر دیں گے, مگر اس نام لینے کا نہ دل پر کوئی اثر پڑے گا نہ ثواب ملے گا. اس لیے کہ اللہ کا نام جو ہے وہ اس کی رضا کے لیے نہیں لے رہا ہے, اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے. اور حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ دعا چاہے کوئی اللہ کی رضا کے لیے کرے یا اپنی دنیاوی ضرورت پوری کرنے کے لیے کرے, اللہ نے اسے ہر حال میں عبادت بنایا. تو حضرت یہ فرماتے تھے کہ بجائے وظیفوں میں وقت خرچ کرنے کے دل لگا کر دعا کرو اللہ سے. وظیفوں سے اگر ضرورت پوری ہو گئی تو ہو گئی, نہیں ہوئی تو سارا وظیفہ بیکار. اور دعا سے اگر ضرورت پوری ہو گئی تو ضرورت بھی پوری ہو گئی, عبادت کا ثواب بھی ملا, اور اگر ضرورت پوری نہ بھی ہوئی تو آخرت کی ضرورت تو پوری ہو ہی گئی. اس لیے فرماتے تھے کہ دعا کا بہت اہتمام کرو. اب ہمارے یہاں کیا ہے کہ کسی کو آپ بتلا دو کہ آپ کا کورٹ میں کیس چلنے والا ہے تو 1000 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین آیت کریمہ پڑھ لو روزانہ 24 گھنٹے میں. اس کو آدھا گھنٹہ, پونا گھنٹہ, ایک گھنٹہ لگے گا, وہ کر سکتا ہے, مگر آپ اسے یہ کہو کہ 10 منٹ صرف دل لگا کر دعا کر لیا کرو, وہ اس کے دل میں نہیں آئے گی, وہ ذہن میں نہیں آئے گی. اور وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ دعا وہی کر سکتا ہے جس کا اللہ سے تعلق ہو. ہمارے قاضی صاحب تشریف لائے, اللہ ان کو سلامت رکھے, پہلی مرتبہ ہماری اگر ان سے ملاقات ہو جاتی اور کوئی پہچان نہیں, کوئی تعارف کرانے والا نہیں, تو آدھ گھنٹے تک ہم بیٹھے رہتے اور بہت فارمیلٹی کے ساتھ خیر عافیت آپ, پھر تھوڑی دیر کے بعد ہم کہتے کہ گھر میں بھی سب عافیت سے, پھر تھوڑی دیر کے بعد ہم پوچھتے کہ کہاں سے تشریف لانا ہوا, اور یہ بھی بات کرنے کا جی نہیں چاہ رہا ہے, وہ ایک شرم اور حیا کی وجہ سے کہ بھائی کچھ نہ کچھ کنورزیشن تو ہونا چاہیے, نئے ساتھی آئے ہیں ان کو کچھ محسوس نہ ہو, دیکھو بات کرنے کا جی کیوں, پہچان دے رہے. اور جب پہچان ہو جاتی ہے تو بیٹھ کر بات کرتے 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 گھنٹے نکل جاتے ہیں, پتہ نہیں چلتا. دعا اللہ سے بات ہے. اگر ہمارا دعا میں دل نہیں لگتا اس کا مطلب ہے کہ ہمارا اللہ سے تعلق نہیں ہے, اللہ کی پہچان ہمیں نہیں ہے. میرے استاد ہیں حضرت مولانا اسماعیل واڈی والا صاحب, دامت برکاتہ, دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بہت اچھی صحت عطا فرمائے. پیرانا سالی میں ہے، بلیکبن میں ہے، ہوش و حواس ابھی بھی بحال. میں گزشتہ ہفتے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تھا تو بلیکبن کے علاقے میں جب تقریر وغیرہ کے لیے جانا ہوتا ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ حضرت کی زیارت ہو جائے، ملاقات ہو جائے. میرے استاد بھی ہوتے ہیں اور بزرگ بھی ہیں، اونچے پائے کے بزرگ. تو جب حضرت کی صحت اچھی ہوتی تھی تو میں ادھر ادھر سے اپنے کاموں سے فارغ ہو کر کے مسجد میں چلا جاتا تھا. حضرت اکثر مسجد میں ملتے تھے، ایک کونے میں حضرت نفل میں مشغول ہیں یا دعا میں مشغول ہیں. اگر نفل میں مشغول ہیں اور پیچھے آپ بیٹھ کر انتظار کریں گے ابھی یہ رکو کریں گے، ابھی یہ رکو کریں گے، ابھی یہ رکو کریں گے، ابھی یہ رکو، پون گھنٹے ایک گھنٹے تک تو ان کی ایک رکعت رہتی تھی. اور یہ کس وقت، جب ان کی عمر 60-65 سے متجاوز ہو چکی تھی. اچھا، کبھی کبھی مسجد میں پہنچتے تھے تو دعا کر رہے ہیں. اب ہمیں واپس لیسٹر آنا ہے تو ہم پیچھے بیٹھ جاتے تھے. ادب المعاشرت کے خلاف ہے کہ دعا میں ان کو خلل ڈالیں. پڑوس میں بیٹھے تھے، پیچھے بیٹھتے تھے اور بیٹھ کر کے دیکھتے رہتے تھے. ان کی دعا اب چل رہی ہے تو 15 منٹ 20 منٹ، آدھ گھنٹہ، پون گھنٹہ، ایک گھنٹہ، سوا گھنٹہ، بس وہ بیٹھ کر کے دعا کر رہے ہیں. تو ضرورت کے موقع پر جب آدمی دل برداشتہ ہو جائے، دل ٹوٹ جاتا ہے کبھی کبھی، دل برداشتہ ہو جاتا ہے، ایسا خیال آتا ہے کہ اتنا زیادہ قرض اور فلاں تاریخ تک میں فلاں کو دینا ہے، فلاں صاحب مجھ سے 10,000 پاؤنڈ کا مطالبہ کر رہے ہیں، مجھے دینا چاہیے. ان بیچاروں نے مجھے مدد کی تھی مگر کوئی وسیلہ نہیں ہے. تو بجائے اس کے در پہ جانے کی، اللہ کے در پہ جھکو. جب کسی کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت اس دل کی طرف بہت جلدی متوجہ ہو جاتی ہے. اللہ کے در پہ جھک کر اللہ سے کہو کہ پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ، دل بدل دے. ٹوٹا ہوا دل لے کر آیا ہوں، یہ اللہ میرا یہ دل ٹوٹا ہوا کیوں رہے، آپ میری ضرورت پوری فرما دیجیے. تو اس نے پوچھا کہ حضرت وظیفے کی کیا حقیقت. تو وظیفے کی بھی کچھ نہ کچھ فوائد ہیں مگر مشائخ اپنے مریدوں کو اعلی درجے پہ لانا چاہتے ہیں. تو حضرت نے کہا کہ وہ جو وہاں پولیس کھڑا ہے اسے تم جا کر کہو کہ میں نے تمہیں معزول کر دیا، فائر کر دیا. تو کہا حضرت میرے کہنے سے تو وہ فائر نہیں ہوگا بلکہ شاید مجھے ڈنڈا پڑے. تو حضرت نے فرمایا کہ ہاتھ میں تسبیح لے لو اور 100 مرتبہ کہو میں نے تمہیں فائر کر دیا، میں نے تمہیں فائر کر دیا، میں نے تمہیں فائر کر دیا، میں نے تمہیں فائر کر دیا. یہ وظیفہ ہے نا. تو حضرت اس سے بھی وہ فائر نہیں ہوگا، وہ ڈنڈے والی بات ہی ہوگی. تو 1,00,000 مرتبہ پڑھ لو میں نے تمہیں فائر کر دیا، میں نے تمہیں معزول کر دیا، میں نے تمہیں نکال دیا. کہ نہیں، یہ بات پہلے ذہن میں بٹھائی اور اس کو پوچھا پھر اسے فائر کرنے کا طریقہ کیا ہے. تو کہا حضرت مجھے پولیس میں بھرتی کرنی پڑے گی، پہلے کیڈٹ بنوں گا، پھر چھوٹا سا پولیس افسر، پھر مجھے بہت محنت کرنی پڑے گی اور محنت کر کے جو اوپر کے آفیسر ہیں ان کی توجہ مجھے لینی پڑے گی تو مجھے پروموشن ملے گا. اور پروموشن ملتے ملتے میں جب بہت اونچے درجے پر پہنچ جاؤں گا تو پھر مجھے کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، میرے ایک اشارے سے وہ معزول ہو جائے گا. تو حضرت نے فرمایا کہ وظیفے کے چکر کو چھوڑو، تم بھی تقوی کے کیڈٹ بن جاؤ اور پھر محنت کر کے تقوی کے آفیسر بن جاؤ اور پھر محنت کر کے تقوی کے اس مقام پر پہنچو، اس مقام پر پہنچو کہ ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لابر. کہ اللہ کے کچھ متقی بندے وہ ہوتے ہیں کہ وہ قسم کھا کر کسی بات کو کہہ دیتے ہیں تو اللہ اس کو پوری کرتا ہے. ان اللہ مع الذین اتقوا
کہ خدا کی قسم ایسا ہی ہوگا، اللہ اسے کر کے دکھاتے ہیں. جیسے حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بہن ربیعہ بنت نضر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا اور پھوپھی ہیں. تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہماری پھوپھی کی کسی عورت سے لڑائی ہو گئی تو اس میں مکہ مکی میں داد گر گیا اس عورت کا. کیس پیش ہوا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا حکم تو یہی ہے کہ دانت کے بدلے دانت، تو ربیعہ کا دانت اکھڑا جائے گا. تو انس ابن النضر رضی اللہ تعالی عنہ کو پتا چلا کہ ہماری بہن کا یہ معاملہ ہے، تو خاندان والوں نے دوسرے خاندان سے بات چیت کرنے کی کوشش کی کہ دانت تو تمہاری عورت کا چلا گیا ہے، اب اس کے بدلے میں تم ہماری بہن کا اگر دانت لوگے تو تم کو کیا ملے گا؟ ہماری بہن کو تو سزا ملے گی مگر تم کو کیا ملے گا؟ اس کی جگہ پہ تم دیت لے لو، شریعت نے تمہیں یہ اختیار دیا ہے کہ تم معاف کر کے دیت لے لو، دیت تم لے لو گے تو کچھ نفع بھی ہوگا، اور شریعت کا یہ قانون ہے کہ اگر وہ اس پر راضی ہو جائے تو ٹھیک، اگر راضی نہ ہو تو پھر تو قصاص ہی ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم راضی نہیں ہوتے، ہم تو داد ہی لے کر چھوڑیں گے. حضرت انس ابن النضر رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور بہت تعجب سے پوچھا کہ اتکسب، کیا میری بہن کا دانت توڑ دیا جائے گا، اکھڑ دیا جائے گا؟ تو ایک ایموشنل بات تھی. تو آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا انس، کتاب اللہ القصاص، یہ ہمارا قانون نہیں، اللہ کا قانون ہے. میرا سر بھی جھکا ہوا ہے، آپ کا بھی جھک جانا چاہیے. کتاب اللہ القصاص، اللہ کا حکم سننے کے بعد حضرت انس ابن النضر کی زبان سے یہ نکل گا کہ واللہ، اللہ کی قسم، لا تکسر ثنیت الربیعہ، ربیعہ کا دانت نہیں نکل سکتا، ایک قسم کھا لی. اب سوچو تو صحیح کہ ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا حکم سنا رہے ہیں اور یہ کہتے کہ اللہ کی قسم ربیعہ کا دانت نہیں نکل سکتا. بس یہ کہنا تھا کہ وہ دوسری عورت کے خاندان والے جن کو کب سے سمجھایا جا رہا تھا اور ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، از خود آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے معاف کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے. اللہ جس کے ساتھ ہو جاتا ہے، کہا کہ ہم نے معاف کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے. عجیب، معاف کرنے کا فیصلہ کر دیا. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ ارشاد فرمایا کہ ان من عباد اللہ، اللہ کے بندوں میں سے کچھ متقی بندے وہ ہوتے ہیں، من لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ اگر قسم کھا کر کوئی بات کہہ دے تو اللہ اس بات کو پوری کر دیتا ہے. تو بس میری آپ سب حضرات سے، میری ماؤں اور بہنوں سے یہی درخواست ہے کہ زندگی میں تقوی لانے کی فکر کرو. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. دیکھو یہاں کوئی ایسا بیٹھا ہوگا جسے روزی کی فکر ہوگی، کوئی ایسا بیٹھا ہوگا جسے قرض کی فکر ہوگی، کوئی ایسا ہوگا جو اپنی اولاد کی طرف سے پریشان ہوگا، کوئی ایسا بیٹھا ہوگا جو اپنے ماں باپ کی طرف سے پریشان ہوگا، کوئی ایسا ہوگا جسے امیگریشن کا مسئلہ ہوگا، کوئی ایسا بیٹھا ہوگا جسے کوئی بیماری ہوگی. ہر شخص پریشان ہوتا ہے اور ہم اس کے لیے حل تلاش کرتے ہیں. تو سب سے بڑا حل اور سب سے پہلا حل وہ ہے تقوی. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کی ایگزٹ بناتا ہے. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کی ضرورت کی چیز. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رزق کا مطلب یہاں روزی ہے، نہیں. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے اس کی ضرورت کی چیز ایسی جگہ سے عطا فرماتے ہیں جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا، جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا. تو تقوی لازم. اب تقوی زندگی میں آئے گا کیسے؟ اس کے لیے تین کام کرنے پڑیں گے. نمبر ایک،
آخرت کی فکر. کوشش کریں کہ روزانہ ایک مرتبہ، ہفتے میں ایک مرتبہ 15 منٹ 20 منٹ بیٹھ کر مراقبہ کریں اور سوچیں، ایسا بیٹھ کر، ایک دن میں مرنے والا ہوں، میری روح نکلنے والی ہے، اس وقت میرا کیا ہوگا؟ اگر میں اپنی زندگی میں تقویٰ نہ لائے تو کیا ہوگا میرا؟ ایک دن قبر میں جانا ہے، اگر زندگی میں تقویٰ نہ آئے تو کیا ہوگا؟ ایک دن قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، کیا ہوگا؟ حساب ہونا ہے، کیا ہوگا؟ پل صراط پر سے گزرنا ہے، کیا ہوگا؟ قبرستان میں جا کر قبروں کو دیکھے کہ مجھے بھی آ کر یہاں سونا ہے. یہ پہلی چیز، فکر آخرت، موت کا مراقبہ، موت کا استحضاء. دوسری چیز، زبان پر کنٹرول، زبان پر کنٹرول. تیسری چیز، جن کے پاس تقویٰ ہے ان سے اپنا تعلق جوڑنا، ان کے پاس جا کر بیٹھنا اور ان کی رہنمائی میں دین پر چلنا. ان تین چیزوں سے تقویٰ آتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقویٰ اختیار کرو. اور پھر آگے اس کا علاج طریقہ بتلاتے ہیں، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، آخرت کی فکر کرو تو تقویٰ آئے گا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقویٰ اختیار کرو. اور طریقہ کیا ہے؟ وقولوا قولا سدیدا، زبان کو کنٹرول میں رکھو، زبان کو محفوظ رکھو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقویٰ اختیار کرو. وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ رہو. اور سچوں سے کون مراد ہے؟ تقوی والے. اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، جو سچے ہیں وہ تقوی والے، تقوی والوں کے ساتھ رہو. تو اگر ہم آخرت کا سوچیں گے، زبان کو کنٹرول کریں گے اور تقوی والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھیں گے، ان کی صحبتوں کو لازم پکڑیں گے، تو اس کے نتیجے میں تقوی آئے گا. اور تقوی آ گیا تو اللہ ہمارے ساتھ، اور اللہ ہمارے ساتھ تو دنیا اور آخرت کی ہر مصیبت سے نجات. اب یہ تین چیز کیسے، تین چیزیں کیسی ہماری زندگی میں آئے گی؟ نمبر ایک، دعا. اللہ سے دعا کرو کہ اللہ مجھے تقوی دے دے. اور تقوی کے لیے جو تین کام ضروری ہے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. دعا کرو، چلتے پھرتے جب بھی خیال آ جائے دعا کرو کہ اللہ مجھے متقی بنا دے. اور متقی بننے کے لیے جن اسباب کی ضرورت ہے، جن تین کاموں کی ضرورت ہے، اس کی توفیق عطا فرما. دعا. اور نمبر دو، اللہ کا ذکر. روزانہ 100 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھو، 100 مرتبہ یا تو پہلا کلمہ پڑھو یا دونوں کو پڑھو، 100 مرتبہ استغفار اور 300 مرتبہ درود شریف، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. درود ابراہیمی ہو تو بہت اچھا، اگر نہیں تو یہ مختصر پڑھو، بیچ بیچ میں درود ابراہیمی پڑھو. اور پھر اپنے شیخ کے بتلائے ہوئے معمولات پر عمل کرو، اور شیخ سے رابطے میں رہ کر ذکر میں ترقی کرو، یہاں تک کہ دل ذاکر ہو جائے. جب دعا ہوگی اللہ کی مدد آئے گی، ذکر ہوگا دل ذاکر ہو جائے گا تو زندہ ہو جائے گا. اور دل جب ذاکر ہو جاتا ہے تو مائنڈ جو ہے وہ الرٹ رہتا ہے، اور مائنڈ جب الرٹ رہے گا تو آخرت کی فکر بھی پیدا ہوگی. مائنڈ الرٹ رہے گا، بیدار رہے گا، تو آخرت کی فکر بھی پیدا رہے گی، پیدا ہوگی. زبان پر نگرانی بھی رہے گی، اور مائنڈ جب الرٹ ہوگا، بیدار رہے گا، تو متقیوں کی صحبت میں بیٹھ رہا ہوں یا گنہگاروں کی صحبت میں بیٹھ رہا ہوں، اس کا بھی خیال رہے گا. اب پورا نسخہ اور پرسکرپشن کیا ہو گیا؟ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تقوی عطا فرما. دو رکعت پڑھ کر اختیار دعا کرو، صلاۃ الحاجہ پڑھو، یہ اللہ تقوی عطا فرما. اور تقوی کے لیے جو تین کام کرنے کی ضرورت ہے ان کی توفیق عطا فرما. اور ساتھ میں دل کو ذاکر بناؤ، اپنے شیخ کے بتلائے ہوئے معمولات پر پابندی سے جمے رہو. اگر شیخ نہیں ہے تو مناسب شیخ کی تلاش کرو اور اپنے آپ کو وابستہ کرو. شیخ ہے تو ان سے اپنے آپ کو مضبوطی کے ساتھ جوڑو، اور ان کے بتلائے ہوئے معمولات پر عمل کرو، اور بار بار ان کو بتلاؤ. کہ میرا یہ سچویشن ہے، میرا یہ سچویشن ہے. دعا اور ذکر ہوگی، دعا ہوگی اور ذکر ہوگا تو تین چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق ملے گی. نمبر ایک، آخرت کی سوچ بڑھے گی، قبر کی، حشر کی، مرنے کی، پل صراط کی، جنت کی، جہنم کی. نمبر دو، زبان پر نگرانی رہے گی. نمبر تین، میں متقیوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں یا غلط لوگوں، اس کا خیال رہے گا. جب یہ تین چیزیں قابو میں آ جاتی ہے تو اللہ تعالی شانہ دل کو تقوی کے نور سے منور فرماتے ہیں، اور جب دل تقوی کے نور سے منور ہو جاتا ہے تو بندہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، اور جب بندہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا تو اللہ اس کی فیور میں ہو جائے گا. ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے. اور جب اللہ فیور میں ہو جائے گا تو ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا، ہر مصیبت سے نکلنے کا راستہ پیدا کرے گا. ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اور ہماری ہر ضرورت کو وہ پورا کرے گا. اور جب وہ ہمارا کفیل ہو جائے، جب وہ ہمارا حامی ہو جائے، جب وہ ہمارا ناصر ہو جائے، جب وہ ہمارا مددگار ہو جائے، تو میرے بھائی یہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں چھو تو کیا سکے، ہماری طرف نگاہ بھی اٹھا کر نہیں دیکھ سکے، ہماری طرف نگاہ بھی اٹھا کر نہیں دیکھ سکے. پھر بے وسائل بھی بہت عزت کے ساتھ رہتا ہے، وہ بکری جو بکری ہو، وہ ہرن جو ہرن ہو، مگر جنگل کا شیر اسے یہ کہہ دے کہ جہاں جانا ہو جا اور جو کرنا ہو کر، میں تیرے ساتھ ہوں، تو وہ ہرن اور وہ بکری بھی شیر ہو جاتی. اللہ جب یہ کہہ دے کہ جہاں جانا ہو جا، جو کرنا ہو کر، میں تیرے ساتھ ہوں، وہ کسی سے ڈرے گا نہیں. جو ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری، تو ایک میرا تو سب میرا، فلک میرا، زمین میرا. اسی لیے بدر میں تقوی کی وجہ سے اللہ کی نصرت نصیب ہوئی تھی، تو ہمیں شاعر یہ کہتا ہے کہ فضائے بدر پیدا کر. تو فضائے بدر یہ نہیں تھی کہ تلوار وغیرہ لے کر لڑنے لگو، نہیں، فضائے بدر میں تقوی تھا. تقوی، اور کس اعلی درجے کا تقوی، کہ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ وغیرہ آ رہے تھے مدینہ منورہ کی طرف، انہیں پتہ نہیں تھا کہ بدر کا معرکہ ہونے والا ہے، اور مشرکین مکہ نے پکڑ لیا ان کو، ابو جہل کی ٹولی نے، اور پکڑ کر یہ کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ دیکھیں مدینہ منورہ کس کے پاس؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں جنگ ہو رہی ہے ہماری، تو ان سے نہیں جا سکتے آپ، اسے کہ ہم نے تمہیں چھوڑ دیا تو ادھر تو چار پانچ آدمی اور بڑھ جائیں گے، نہیں جانے دیں گے تمہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تمہارے خلاف لڑیں گے نہیں، ہمیں چھوڑ دو. تو وعدہ جاؤ. اس سے کہ عربوں کے یہاں بعض خصوصیتیں تھیں، ایک دوسرے پر اعتماد، وعدے کو پورا کرنا. حضرت مولانا ادریس کاندھلوی صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالی شانہ نے جن لوگوں کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کے صحابہ بنانا تھا، تو باطن کی ان کو اعلی درجے کی خوبیاں عطا فرمائی تھی. رہی بات یہ کہ پھر بگڑے ہوئے کیوں تھے، تو کہ زمانے جاہلیت کا غبار چڑھ گیا تھا، جب اس غبار کو پالش کرنے والے آئے اور انہوں نے غبار کو پالش کر دیا، تو پھر وہ اعلی درجے کی صلاحیتیں جو اللہ نے ان میں پیدا کی تھی وہ اجاگر ہوئی. درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. سچ بولتے تھے، وعدہ خلافی نہیں کرتے تھے. تو کہا ٹھیک ہے جاؤ، بات مان لی، تم وعدہ خلافی نہیں کرو گے. یہ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو پتا چلا کہ بھئی یہاں تو مارکہ واقعی مارکہ ہے، اور مسلمان بہت کم، وہ بہت زیادہ، ایک ایک شخص قیمتی تھا. انہوں نے پورا قصہ سنایا کہ ایسا ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ تم وعدہ خلافی نہ کرو. اللہ کی نصرت افرادی قوت پر نہیں آئے گی، اس کے حکم کو پورا کرنے پر آئے گی. یہ ہے فضائے بدر. لڑنا بھیڑنا یہ فضائے بدر نہیں ہے. ہاں یہ کہ اللہ کا حکم تھا تو لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، یہ فضائے بدر. فضائے بدر پیدا کر، یعنی تقوی کی فضا پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار ابھی اب بھی فرشتے اتر سکتے ہیں. جو ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری، جو ایک میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین تقوی والے تھے، اللہ ان کا ہو گیا تھا. جب اللہ ان کا ہو گیا تھا تو فلک میرا زمین میری ہوا ان کے لیے کام کر رہی ہے، زمین ان کی خدمت میں ہے، جنگل کے جانور ان کی خدمت میں. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ شیر پر بیٹھے ہوئے ہیں، شیر پر. وہ شیر آیا جنگل میں، اکیلے تھے، تنے تنہا، بچھڑ گئے تھے قافلے سے. شیر آیا، شیر کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کے کہا کہ دیکھ بھائی، میں مسلمان ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں اور بچھڑ گیا ہوں قافلے سے. تو کہا کہ وہ شیر جو تھوڑی دیر پہلے دھڑے مار رہا تھا وہ بلی کی طرح دم ہلانے لگا اور سامنے آ کر کے بیٹھ گیا. حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے اس کے اوپر، بیٹھ گئے اور وہ لے کر چلا. ان کا صرف اپنا روایت کردہ واقعہ نہیں ہے، دیکھا دوسروں نے، یہ چلا اور چلتے چلتے قافلے تک پہنچا. لوگ حیران تھے دیکھ کر. ایک جگہ پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سفر کر رہے تھے، سفر کرتے کرتے رات ہو گئی، اندھیرا ہو گیا جنگل، اب کیا کریں؟ تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے اور انہوں نے زور سے اعلان کیا کہ اے جنگل کے درندوں، اے جنگل میں رہنے والے سانپ اور بچھو، ہم مسلمان ہیں، تقوی والے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور ہم دین کے لیے نکلے ہیں، لشکر ہے ہمارا بڑا، ہمیں رات گزارنے کے لیے جگہ چاہیے، جنگل کو خالی کرو. کہتے بس اعلان کرنا تھا کہ سارے جانور، ایسی حرکت نظر آئی جنگل میں کہ سارے جانور حرکت کرتے کرتے یوں نکل رہے ہیں دوسری طرف اور جنگل خالی ہو گیا. وہ پورے دن کی مسافت، جس مسافت کو، جس ڈسٹنس کو طے کرنے میں پورا دن لگ جاتا تھا، اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے، زمین بھی خدمت کرتی تھی، وہ سمٹ جاتی تھی اور ایک گھنٹے میں وہ مسافت طے ہو جاتی تھی. دشت تو دشت، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، سمندر میں گھوڑے ڈال دیے. اب وہ سمندر میں گھوڑے دوڑ رہے ہیں تو پانی جیسے کہ جمع ہوا ہے کانکریٹ کی طرح. اور یہاں تک تفصیل آتی ہے کہ جب وہ گھوڑے دوسرے کنارے پر پہنچے اس سمندر کو پار کر کے، تو ان کے کھر بھی پانی سے تر نہیں ہوئے تھے. اور ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ سمندر میں گھوڑا دوڑ رہا تھا تو میرا پیالہ گر گیا سمندر میں. دوسرے کنارے پر جا کر کے اسے خیال آیا کہ پیالہ گر گیا، تو ہاتھ اٹھا دیے اس نے اور کہا کہ اے اللہ، اگر میرا پیالہ گم ہو گیا تو کسی کے دل میں میرے بارے میں بدگمانی پیدا ہو سکتی ہے کہ حرام کا ہوگا اس لیے گم ہو گیا، اس نے میرا پیالہ پہنچا دے. اور یہ دعا کر کے سمندر کے کنارے کھڑے ہو گئے، وہ پانی کی موجیں اس پیالے کو بہا کر کے لے آئی. یہ کیا تھا؟ ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ تقوی والوں کے ساتھ. اور جب اللہ تقوی والوں کے ساتھ تو یہ سارے وسائل، سارے وسائل. آگ لگی مدینہ منورہ میں، ایک گھر جل گیا، دوسرا جل گیا، تیسرا جل گیا، قابو سے باہر. اور آگ جب قابو سے باہر ہو جاتی ہے، آج کل کے ترقی یافتہ ممالک اسے نہیں روک سکتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کے بات کی گئی کہ حضرت بڑا مشکل مسئلہ ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی چادر اتاری اور چادر اتار کر کے کہا کہ اسے رکھ دو آگ کے سامنے. اب چادر آگ کے سامنے رکھی تو رک گئی آگ. آگ رک گئی
تو اس چادر کے ذریعے یوں آگ کو لپیٹتے چلے گئے. جہاں جہاں چادر رکھتے تھے وہ آگ لپٹتی چلی جا رہی تھی اور چادر کے اندر آ گئی, اور چادر کے اندر آ گئی, چادر کو یوں بند کر دیا گیا, آگ ختم ہو گئی. ان اللہ مع الذین اتقوا. زلزلہ آیا, زلزلہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس پر کوڑا مارا اور کہا کہ اسکن, ٹھہر جا, اسکنی, ٹھہر جا, یہ زمین ٹھہر جا, کیا میں تیرے اوپر عدل اور تقوی کے ساتھ زندگی نہیں گزار رہا ہوں, کیوں ہلتی ہے؟ فوراً زمین رک گئی. ان اللہ مع الذین اتقوا, بس تقوی کی طرف آنا ہے, اور اس کے لیے شروع کرنا ہے کس سے؟ دعا سے اور ذکر اللہ سے. اور دعا اور ذکر اللہ کے ساتھ ساتھ زبان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی ہے, نیک لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھنا ہے, بری صحبتوں سے بچنا ہے, اور آخرت کے بارے میں بار بار غور کرنا ہے. اس کی برکت سے انشاءاللہ دل تقوی کے نور سے منور ہوگا. جب تقوی کے دل نور سے منور ہوگا, گناہ نہیں ہوگا, گناہ نہیں ہوگا. اللہ تعالی شانو ہماری فیور میں, اللہ ہماری فیور میں, تو ہر مصیبت سے نکلنے کی اگزیر اللہ بنائیں گے اور ہماری ہر ضرورت کو پوری کریں گے. جو ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری, تو ایک میرا تو سب میرا, فلک میرا, زمین میری. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين, والعاقبة للمتقين, والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم, ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, وأنت المستعان وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو فعل أو عمل, ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو فعل أو عمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم واقية كواقية الوليد. اللهم إنا نسألك في سفرنا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين, وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك.